رسول اکرم کے ہاتھوں سے جو نظام اسلامی تشکیل پایا تھا وہ نظام اسلامی 3 دور خلافت میں محروم رہا. امیر المومنین نے دوبارہ سنت نبوی کا احیاء کیا اور اسلامی نظام کو حق کی بنیادوں پر قائم کیا. اور امیر المومنین کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر حق کا نفاذ ضروری نہ ہوتا تو میں حکومت کی باغ ڈور کو اسی کے کاندھے پہ ڈال دیتا اور سبکدوش ہو جاتا. میری نظر میں تمہاری حکومت, تمہارا اقتدار ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر. وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَتِ أَنْزِنْ. پھر تم دیکھتے کہ تمہاری حکومت علی کے نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتی ہے, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ نظام اسلامی کا قیام ضروری ہے اور علی جیسا حاکم کا ہونا ضروری ہے. اب امام حسن کوشش کرتے رہے, امام حسن کے بعد امام حسین کوشش کرتے رہے کہ وہی نانا کا نظام دوبارہ واپس آئے, لیکن وقت گزرتا چلا گیا. ہمارے امام کی بھی آرزو یہی ہے کہ وہ حکومت علوی جو امیر المومنین نے قائم کی تھی وہی علوی حکومت کا احیاء ضروری ہے, اور اگر امام نہ ہو تو نائب امام کے ذریعے سے وہ نظام اسلامی کی تشکیل ہو تاکہ امام کے آنے کا زمینہ فراہم ہو سکے. سنو زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے. 1400 برس کے بعد اب جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ حکومت اسلامی اصولوں پہ قائم ہوئی. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. دیکھیے شیعوں کی حکومت الگ چیز ہے, شیعہ حکومت الگ چیز ہے. شیعوں کی بہت حکومتیں گزری ہیں. اب بھی مثال کے طور پہ عراق میں شیعہ حکومت ہے, شیعوں کی حکومت ہے, شیعہ اقتدار پہ آ گئے عراق میں. کئی ممالک میں شیعہ اقتدار پر ہیں مثال کے طور پہ, لیکن وہ شیعوں کی حکومت کہی جائے گی, شیعہ حکومت نہیں کہی. شیعہ حکومت وہ ہوتی ہے جو شیعہ اصولوں پہ قائم ہو, شیعہ مکتب فکر پہ قائم ہو, شیعہ نظام فکری پہ قائم ہو. یعنی وہ اصول قرآن حاکم ہو, قانون, اور جو فیصلے ہوں عدالت میں وہ فیصلے قرآن کے مطابق ہو. پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلامی حکومت نہیں ہے. ترکی میں مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلامی حکومت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں فرق, مسلمانوں کی حکومت اور ہوتی ہے, اسلامی حکومت اور ہوتی ہے. صرف ایک ملک سعودی عرب بنا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا بھی اسلامی ملک ہے, جبکہ اب بھونڈا پھوڑ دیا محمد بن سلمان نے کہ ہم وہ ایران میں چونکہ اسلامی انقلاب آیا تھا لہٰذا اس کے مقابلے میں ہمیں سنی نظام حکومت پیش کرنا ضروری تھا, لہٰذا ہم سنیوں کی خاطر سعودی عرب میں گویا ڈھونگ رچا رہے تھے اسلام کا. ہم اس انقلاب اسلامی سے پہلے نہ ہمارے پاس چادر تھی, نہ برقع تھا, نہ دین تھا, نہ قرآن تھا, کچھ نہیں تھا. اس نے صاف کہہ دیا. یہ 79 کے بعد سے شروع ہوا. تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ امام خمینی نے کتنا بڑا کارنامہ کیا. ایران سے گانے والے آتے تھے, ناچنے والے آتے تھے. انقلاب اسلامی کے بعد آپ خود شاہد ہے کہ یہ نوجوان بچے حافظ قرآن بن کے ایران سے آ رہے ہیں. محمد رضا شاہ کی حکومت بھی شیعوں کی حکومت مانی جاتی تھی. شاہ کی حکومت بھی جو ہے وہ شیعوں کی حکومت مانی جاتی تھی، وہ شیعوں کی حکومت تھی، شیعہ حکومت نہیں تھی۔ شیعوں کی حکومت کی تائید کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن شیعہ حکومت کی تائید کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا شاہ شیعہ ہو، لیکن ہم امام خمینی کو اپنے مذہب کا پیشوا اور لیڈر مانتے ہیں، یعنی ان کو اپنا مرجع دینی مانتے ہیں، اپنے مجتہد مانتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ سمجھے آپ، امام خمینی کے کارناموں کو نئی نسل کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹا ہے، بلکہ 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹنا تو اور الگ بات ہے، یورپ اور امریکہ کی جو جڑیں کئی سو سال سے ایران کے اندر پیوست ہو گئی تھی، ان جڑوں کو اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنے سال گزر گئے امام خمینی کی رحلت کو، لیکن آج تک نہ ایران والے خمینی کو پہچان سکے، نہ ایران کے باہر ہندوستان اور پاکستان دوسرے ممالک کے لوگ پہچان سکے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ امام خمینی انقلاب لانے والے ایک لیڈر کا نام ہے۔ نہیں، امام خمینی وہ شخصیت کا نام ہے کہ اگر وہ انقلاب نہ بھی لاتے تب بھی وہ خمینی خمینی رہتے۔ یہ ان کی نور کی تجلی ہے انقلاب، یہ اپنے آپ کو انہوں نے ایک ایسا آفتاب بنا لیا تھا اپنے وجود کے اندر، اپنی اس طرح سے تربیت کر لی تھی، اور 27 برس کی عمر میں انہوں نے پرواز در ملکوت جو ان کی عرفانی کتاب ہے، پہلے انہوں نے اپنے نفس کے اوپر قابو پایا ہے۔ آج امام خمینی کو دنیا جانتی ہے، لیکن امام خمینی کے استاد شاہ آبادی کا نام لوگوں نے نہیں سنا ہے۔ امام خمینی اپنا عرفانی استاد رکھتے تھے، اور وہ بچپن ہی میں دنیائے عرفان میں اس قدر انہوں نے اپنا رابطہ اللہ سے جوڑ لیا تھا کہ حکومت آنے کے بعد میں ان کے وجود میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، ذرہ برابر بھی ان کے وجود میں فرق نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے پہلے اپنے نفس کو قابو میں کرو، اس کے بعد میں حکومت کے نظام کی بات کرو، تبلیغ بعد میں کرو، پہلے اپنے نفس کے اوپر کام کرو۔ جب تک کہ تربیت نہ ہو اپنے آپ کی، اور انسان اپنے نفس پر قابو نہ پائے، اس سے پہلے اگر لیڈر بن جائیں گے تو اور تکبر میں اضافہ ہوگا، اور غرور میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اپنی تربیت کیے بغیر جو الیکشن میں آ جاتے ہیں، حکومت حاصل ہونے کے بعد اور بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اور بد کردار ہو جاتے ہیں، اور ان کے ظلم میں، تشدد میں، ناانصافیوں میں، بے عدالتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگ محلوں کے خواب دیکھتے ہیں، حکومت آنے کے بعد ان کی عیش و عشرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام خمینی ان حکومت پر آنے کے بعد بھی تہذیب نفس کی بات کرتے رہے، اخلاق کی بات کرتے رہے، کردار کی بات کرتے رہے، اور نوجوان نسل سے امام خمینی کا ایک ہی پیغام تھا کہ تم جب تک جوان ہو اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے نفس پہ توجہ دو۔ یہ امام خمینی کا وہ مشہور ترین یہ حدیث کا وہ جملہ ہے جس کو امام خمینی بہت زیادہ دہرایا کرتے تھے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، لیکن امام خمینی اس کو بہت دہرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے، پہلے اپنے نفس کو قابو میں کرو، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو قابو میں کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، جو اپنے ہی نفس کا اسیر ہو وہ امریکہ کا بھی غلام بنے گا، وہ اسرائیل کا بھی غلام بنے گا۔ اس کے لیے اب دیکھیے سعودی عرب کا حال کیا ہو رہا ہے، کبھی کبھی سجدہ امریکہ کو کر رہا ہے، کبھی سجدہ جو ہے اسرائیل کو کر رہا ہے، لوگوں کے ایک خدا ہوتے ہیں، ایک مالک ہوتا ہے، یہاں دو دو مالک ہے اور دو دو کی غلامی، بلکہ جو عیش کا موقع دے بس اس کی غلامی، کبھی فرانس کے سامنے جھکتا ہے، کبھی جرمن کے سامنے جھکتا ہے۔ اتنی عیاشی انہوں نے کی کہ فرانس والے چیخ رہے تھے کہ پورا جو ہے پورا ساحل ان لوگوں نے اپنے نام کر لیا ہے اور پورے شاہی خاندان جو ہے وہ ساحل پر عیاشیاں کر رہا ہے، ہم کو موقع ہی نہیں دیتے عیاشی کرنے کا۔ اس قدر عیاشی کی پوری دنیا ان کی عیاشی سے پریشان، سب سے زیادہ جوا دنیا میں یہ ہارتے ہیں، سب سے زیادہ مہنگی شراب یہ پیتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ فحاشی پر پیسہ یہ اڑاتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ امام خمینی نے کیا دیا ایران کو اور کیا لیا ایران سے، دیا کیا اور لیا کیا؟ لیا کچھ نہیں، اپنے اولاد کو بھی حکومت سے محروم کر دیا، کہا میری اولاد بھی حکومت پہ نہیں آئے گی۔ ان کا بیٹا اس وقت حاکم نہیں ہے، صدر جمہوریہ نہیں ہے، ولی فقیہ نہیں ہے، امام خمینی کی کوئی اولاد اس وقت حکومت پہ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا مخالفت بھی کرتے تھے انقلاب کی، لیکن وہ لوگ انقلابی بنے ہوئے ہیں آج کل، لیکن امام خمینی نے دیا کیا؟ کئی لاکھ حافظ قرآن دے دیے، کئی کروڑ قاریان قرآن دے دیے، لاکھوں نسل نو کی تربیت کی اور کئی ہزار جوانوں کو دین سے آشنا کیا، قرآن سے آشنا کیا، عورتوں کو حجاب سے آشنا کیا، مردوں کو عبادتوں سے آشنا کیا، بڑی بڑی مسجدیں بنائی، بڑے بڑے حسینیہ بنائے اور امام رضا کے روضے کی اتنی توسیع کی کہ آج تک توسیع ہوتی ہی جا رہی ہے۔ کئی کلومیٹر میں جو ہے وہ حرم پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کہہ رہے ابھی کمی ہو رہی ہے، ابھی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اور پھیلایا جائے۔ خم کے روضے پھیل رہے ہیں، امام زادوں کے روضے، اور شاہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، روز جو ہے نئے نئے شراب خانے کی ربینیں کٹا کرتی، اور نوجوان اتنے بے بہرا تھے کہ جو ہے سڑک کے اوپر جو ہے وہ اپنے عیاشیاں کرتے ہوئے گزرتے تھے، کھلے عام عشق بازی ہوتی تھی، کھلے عام جو ہے عریانیت، کھلے عام جو ہے عیاشی ہوتی تھی۔ لیکن اتنا بڑا انقلاب لایا، انقلاب صرف تعلیمی انقلاب نہیں، سیاسی انقلاب نہیں کہ ایک حاکم کو بدل کے دوسرا حاکم آ گیا، بلکہ پورا نظام تبدیل کر دیا، جس میں اقتصادی نظام بھی ہے، تعلیمی نظام بھی ہے، تربیتی نظام بھی ہے، سیاسی نظام بھی ہے، اقتصادی نظام بھی ہے، ساری تبدیلی، اس کا نام ہے انقلاب۔ پوری ماہیت بدل دی، پورا ڈھانچہ بدل، اور پوری دنیا کے عیاشوں سے ملک کو منقطع کر کے اللہ سے جوڑ دیا اور کہا کہ کسی پہ بھروسہ مت کرو، لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ۔ یہ امام خمینی کا نعرہ تھا کہ نہ ہم شرق پہ بھروسہ کرتے ہیں نہ غرب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں تو بس اور بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سو سال سے آزادی مسلمین کی بات ہو رہی تھی، سب خواب دیکھ رہے تھے کہ ایک اسلامی نظام حکومت کا دنیا میں ہونا ضروری ہے، سارے لوگ سب سے پہلے مرحوم جمال الدین اسد آبادی اٹھے، انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی اور مسلمانوں کی حالت زار پہ گریہ کیا، کہا چاروں طرف مسلمان پستا جا رہا ہے، مسلمان رسوا ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، مسلمان حکومتیں ایک کے بعد ایک پتجھڑ کی طرح اور جو ہے خزاں کی طرح ایک ایک پتا گرتا چلا جا رہا ہے شجر اسلام کا۔ کبھی افغانستان میں حکومت اسلامیہ برخاست ہو رہی ہے، ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا ہے، کہیں یہ حکومت ختم کہیں وہ حکومت ختم، آخر میں نظام حیدرآباد کہنے لگے کہ پوری دنیا سے اسلامی حکومتوں کی بساط الٹ رہی ہے، اے عثمان تیرے ہی دم سے اسلامی حکومت کا نام باقی ہے۔ یہ نوبت آ گئی تھی کہ حیدرآباد باقی رہ گیا تھا، ساری مسلمانوں کی حکومتیں جا چکی تھیں ان کے ہاتھوں سے، انگریزوں کا چاروں طرف قبضہ ہو چکا تھا، مسلمان رسوا اور برباد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حیدرآباد میں پولیس ایکشن ہوا، نظام کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد کہیں پر بھی اسلامی حکومت کا نام نہیں تھا۔ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، ایک طرف اقبال کہہ رہے تھے کہ تہرا ہوں اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرے ارض کی تقدیر بدل جائے، اقبال خواب دیکھ رہے تھے حکومت اسلامیہ کا، علامہ مودودی خواب دیکھ رہے تھے حکومت اسلامیہ کا، سب سوچ رہے تھے کہ کوئی اسلامی نظام حکومت قائم ہو، لیکن اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، مسلمان بکھر چکے ہیں، کون ہوگا جو اس بکھرے ہوئے مسلمانوں کو، اتنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ اس وقت کا امریکہ اور آج کے امریکہ میں بہت فرق ہو گیا، آج جو امریکہ اتنا کمزور پڑا ہے صرف اور صرف ایران کی ڈپلومیسی کی وجہ سے، ایران کی طاقت کی وجہ سے، ایران کی سیاسی طاقت نے امریکہ کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ اس شاہ کے زمانے میں یعنی آج سے 40 سال پہلے جو امریکہ تھا، وہاں پورے ایران پہ اس کا پنجہ گڑا ہوا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایران سے امریکہ، شاہ کو بھگانا آسان تھا، 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹنا آسان تھا، لیکن امریکہ کے جو پنجے گڑے ہوئے تھے اس ہاتھ کو کاٹنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ اس ہاتھ کے پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی تھی، امریکہ اکیلا نہیں تھا بلکہ امریکہ کے ساتھ پوری طاقتیں لگی ہوئی تھیں۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، لیکن نئی نسل کو آگاہ ہونا ضروری ہے کہ یہ کارنامہ در حقیقت اسلام کا معجزہ ہے، اور یہ بتا دیا کہ اسلام کے دامن میں خمینی جیسے فرزند بھی ہے کہ جو اتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں۔
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے،
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے،
حسن نصر اللہ کی شکل میں،
زندہ ہے،
بلوچستانی کی شکل میں،
زندہ ہے۔
نعرہ تکبیر،
اللہ،
انشاءاللہ آپ حضرات چلے جائیں، اس کے بعد میں ہم تفصیل سے بتائیں گے، اگر آپ لوگ جاننا چاہیں کہ یہ انقلاب اس دور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ شیعت کا معجزہ ہے، اور یہ شیعہ تعلیمات کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا کارنامہ اس سرزمین پر وجود میں آیا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ کھوکھلا انقلاب ہے، اس کی جڑیں کچھ نہیں ہیں، یہ 2-3 سال میں ختم ہو جائے گا، اپنی بساط لپیٹ لے گا، اور لوگ کب تک برداشت کریں گے اس نظام کو، یہ نظام قابل ہضم نہیں ہے، یہ اسلام حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کب اسلام جو ہے کے اوپر لوگ چلیں گے، کیا لوگ شراب چھوڑ دیں گے، کیا لوگ جوا کھیلنا چھوڑ دیں گے، کیا لوگ عیاشی چھوڑ دیں گے، یہ تو انسانوں کی گٹھی میں پڑا ہوا ہے، کیا سارے کے سارے لوگ دین کو مان لیں گے، کیا لوگ جو ہے ٹیلی ویژن چھوڑ دیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن امام خمینی نے آتے ہی کہا ہم نئی ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہ سینما گھروں کے مخالف ہیں اور نہ ہم ٹیلی ویژن کے مخالف ہیں، بلکہ اس پہ نشر ہونے والے پروگرام کے مخالف ہیں۔ یہ کہہ کے امام خمینی نے پورے ایرانیوں کو مطمئن کر دیا کہ یہ کون سا اسلام پیش ہو رہا ہے جس کا انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ اگر امام خمینی کا رشتہ غدیر سے نہ جڑا ہوا ہوتا اور اسلام میں ناب کی بات وہی کر سکتا ہے عزیزان گرامی جو اسلام مشرب ناب سے سے بہراور ہوا ہو، جس نے صحیح اسلام کو ہضم کیا ہو وہی صحیح اسلام پیش کر سکتا، جس نے صحیح اسلام کو سمجھا ہو وہی صحیح اسلام سمجھا سکتا ہے، جو خود صحیح اسلام نہیں سمجھا ہے وہ دوسرے کو صحیح اسلام کیا سمجھا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے جو صحیح اسلام لیا تھا وہ غدیر اور کربلا سے لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے علاوہ جو دوسرے رہنما پیدا ہوئے تھے وہ یہ کارنامہ عملی شکل میں نہ کر سکے۔ ایک طرف عمل تھا فکر نہیں تھی، ایک طرف فکر تھی تو عمل نہیں تھا۔ مودودی نے عمل کی بات کی تو اقبال کی فکر نہیں لا سکے، اقبال نے فکر پیش کیا تو مودودی جیسا عملی تحریک نہ چلا سکے، لیکن امام خمینی میں اقبال کی فکر کی بلندی سے اونچی بلندی بھی تھی اور مودودی کے عمل سے بہترین تحریک بھی تھی۔ تو امام خمینی وہ سنگم ہے جس کے اندر حکمت نظری بھی اپنے عروج پر تھی، حکمت عملی بھی اپنے عروج پر تھی۔ نہ ان کی کوئی سیاست کتاب لا سکا، نہ ان کی کوئی فکر کتاب لا سکا۔ امام خمینی اس رہنما کا نام ہے جو عالم بھی تھے سیاستدان بھی تھے، جو عالم بھی تھے رہنما بھی تھے۔ میں اپنی بات کو تمام کروں کہ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کربلا سے درس شہادت سیکھا تھا، اپنے جوانوں کو شہادت کا ایسا سبق سکھایا کہ آئی ہوئی حکومت 6 مہینے میں ختم ہو جاتی، آئی تو غدیر کے نام سے، بچی تو کربلا کے نام سے۔ حکومت علوی کا تصور نہ ہوتا تو حکومت اسلامی اور انقلاب اسلامی کامیاب نہ ہوتا، اگر کربلا کا تصور نہ ہوتا تو یہ آیا ہوا انقلاب مصر کے انقلاب کی طرح ختم ہو جاتا، اگر کربلا جیسی شہادتیں دے کر یہ اس انقلاب کو روکا نہ جاتا اور اس انقلاب کا دفاع نہ کیا جاتا۔ کئی ہزار جانیں گئی تب کہیں جا کے یہ انقلاب بچا ہے۔ اب جو آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بس اکیلا ایران ہے جو بول سکتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بولتا ہے بلکہ لاکھوں شہیدوں کا خون بولتا ہے، یہ لاکھوں شہیدوں کا خون بول رہا ہے۔ آج جو اتنے آسانی سے ایران میں زیارتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ایک بم بلاسٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ کس نے بیمہ کر دیا، یہ کس نے جو ہے اس انقلاب کو بچایا، یہ شہیدوں نے بچایا۔ اگر شہادتیں نہ دیتے انقلاب لانے کے لیے جیسا عراقیوں نے نہیں دی تو ابھی تک خون چوس رہی ہے عراق کی سرزمین۔ لہو پیا ہے تو اگلے گی آگ بھی ایک دن، عراق کی یہ زمین ہے اسے قرار کہاں، حیات جذبے بیدار کی تلاش میں ہے، یہ خاک پھر کسی مختار کی تلاش میں ہے۔ یہ عراق کی صورتحال ہے، عراق میں بھی شیعہ ہے ایران میں بھی شیعہ ہے، عراق کے شیعہ کہاں ایران کے شیعہ کہاں، عراق میں شیعہ ہے لیکن عراق میں نظام ولایت فقیہ نہیں ہے عزیزان گرامی، لیکن ایران میں نظام ولایت فقیہ ہے، جس کی وجہ سے آج عراق بھی بچا ہے، آج شام بھی بچا ہے، آج لبنان بھی بچا ہے، آج فلسطین بھی بچا ہے۔ انشاءاللہ صفحہ ہستی سے کل اسرائیل بھی نابود ہو جائے گا، امریکہ بھی نابود ہو جائے گا، اس وقت ہمارا جشن آزادی اس وقت مکمل ہو۔ ابھی تو انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آیا نہیں ہے، ابھی تو امام کا ظہور باقی ہے، خون حسین کا انتقام باقی ہے، ابھی تو علی اکبر کے خون کا انتقام لینا ہے، ابھی تو علی اصغر کے خون کا انتقام لینا ہے، ابھی تو جذبہ قاسم کی شہادتوں کا امتحان اور ان کا خون کا بدلہ اور ان کی شہادتوں کا انتقام باقی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس مرد مجاہد کو کہ جب کبھی ہم کسی برسی میں یا کسی، ہمارا طریقہ یہ ہے شیعوں کا کہ جب کسی کی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں تو ختم کرتے ہیں مصیبت سید الشہداء، اور امام خمینی سید الشہداء کا ذکر سنتے ہی رونے لگتے تھے، اور ان کے گھر میں مجلس عزا برپا ہوتی تھی۔ ایک ذاکر تھے کوثری، وہ جو ہے مصائب پڑھتے تھے، امام خمینی بیٹھ کے روتے تھے، بہت گریا کیا کرتے تھے امام حسین کی شہادت کا ذکر سن کے۔ یہ شہادت جو مظلومانہ شہادت ہے، اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے تھے کہ مولا ہم نہیں تھے اس وقت جو آپ کی راہ میں اپنا خون بہاتے، لیکن اب جب بھی وہ حالات پیدا ہوں گے ہم اپنے خون بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، کربلا والوں سے ہم شرمندہ ہیں۔ بڑا احساس ہوتا ہے جب میں سیریا گیا اور شہزادی زینب کے روزے کو دیکھا تو شرمندگی یہ ہوئی کہ بی بی ہم اس وقت آئے ہیں کہ جب آپ کے روزے پر سے وہ بلا چلی گئی، جس وقت آپ کا روزہ نرغے آدا میں گھرا ہوا تھا ہم نہیں آئے تھے، ہم اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ کے روزے پر دشمنوں کے حملے ہو رہے تھے، دہشت گردوں کے حملے ہو رہے تھے، ہم آپ سے شرمندہ ہے کہ آپ کی مدد نہ کر سکے۔ امام خمینی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مولا و آقا حسین ابن علی، ہم اس وقت موجود نہیں تھے جب آپ حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند کر رہے تھے، لیکن آج یہ آپ کے غلام حاضر ہے، جب بھی دین پر حملہ ہوگا یہ نوجوان حاضر ہے، یہ بوڑھا حاضر ہے، انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی قربانی دی۔ امام خمینی وہ شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے مصطفیٰ خمینی کا لاشا اٹھایا اور اپنے بیٹے کو اس راہ میں قربان کر دیا۔ یہ کون سا جذبہ تھا جس کی وجہ سے قربان کیا؟ میں یہی کہوں گا کہ وہ جذبہ حسینی تھا، جس جذبے نے علی اکبر کی قربانی دی ہے وہی جذبے آگے بڑھتے ہیں، تو کربلا تک، قیامت تک یہ جذبے زندہ رہتے ہیں۔ اور کربلا دعوت شہادت دیتی ہے اور ایسے ہزاروں نوجوان قربان ہوتے رہیں گے علی اکبر کی اس شہادت کا ذکر سن کر کہ جو امام حسین نے شبیہ پیغمبر کی قربانی دی، اور یہ کہا میرے لال جب کبھی میں نانا رسول اللہ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو تمہیں دیکھ لیتا تھا۔ بس ایک جملہ کہا حسین نے کہ اے میرے لال اس دنیا پہ خاک ہو تمہارے بعد جینے کا مزہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ۔ پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کا بار بار مشرف۔